أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج مارچ 1981 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز ہی سورہ حامیم السجدہ سے ہوتا ہے، 41 سورت سے. اس سورت کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم بھی کہتے ہیں، حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. تو عام طور پہ حامیم سجدہ سے ہی یہ معروف ہے. 41 سورت ہے، ابتدا ہی اس کی حامیم سے ہوتی ہے. حروف مقطعات کے متعلق اس سے پیشتر جہاں جہاں بھی یہ آئے، میں نے ابتدا بس عرض کر دیا تھا کہ یہ عربوں کی ادب کا ایک طریق تھا. وہ ابریویشن جو حروف کی ہوتی ہیں ان کو وہ ملا کے ایک لفظ کا بناتے تھے، تو وہ حروف سے ہی ان کے معنی لیے جاتے تھے. میری بصیرت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مختلف حروف ہوتے ہیں جو لکھے جاتے ہیں. حامیم مثلا خدا رحیم و مجید کا یہ ارشاد ہے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم. سلائی کیسی عجیب. پہلی چیز یہ ہے، جیسا کہ اب میرا خیال ہے یہ چیزیں تو آپ کو حفظ ہو جانی چاہیے. درس کے معنی یہ ہوتے ہیں، لفظی معنی درس کے ہوتے ہیں. یہ جو گیہوں کی کٹائی کر کے اب تو یہ تھریشر نکلائے ہیں، ورنہ اس سے پیشتر پھر گیہوں کو کاٹ کر بچھا دیتے تھے زمین پر اور اس پہ بیل چلاتے رہتے تھے سارا سارا دن اس دھوپ میں. تو وہ پاؤں سے اس کو مسلتے تھے تو اس سے وہ دانے ان خوشوں سے الگ ہو جاتے تھے. تو یہ جو طریق ہوتا تھا الفاظ میں چھپے ہوئے معانی کو باہر نکالنے کا، یہاں سے درس سے ان لوگوں نے اس طریق جو تھا گاہنے کا، یہاں سے یہ لفظ درس اور تدریس کا انہوں نے بنایا تھا. کتنی جامع چیزیں ہیں ان لوگوں کی زبان کے اندر. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں سمجھانے کا کہ وہ چھلکا جو ہے چس الگ ہو جائے اور اس میں سے معانی دانے الگ ہو جائے. اور طریق وہ ہے کہ وہ بار 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 اس کو گھومتے تھے ان کے اوپر وہ بیل. اسے تصریف آیات قرآن نے کہا ہے کہ ہم بار بار تکرار سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ معانی جو الفاظ کے چھلکوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے باہر آ جائے، مغز اور دانے تمہارے ہاتھ میں آ جائیں. اسے تدریس کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے وحی کے لیے لفظ نزول نال جسے کہتے ہیں وہ استعمال کیا ہے. خود اس کے اندر اب آپ کو تو معلوم ہوگا کہ یہ جو آبجیکٹیوٹی ہے وحی کی کہ یہ انسان کے اندر سے کوئی علم باہر نہیں آتا، اس کی اپنی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ آبجیکٹیولی باہر سے اس نبی کے اوپر القا ہوتا ہے. اب اس کے لیے بھی یہ امتحان کا لفظ جو ہے نازل ہونا، کوئی چیز جو باہر سے اوپر سے نیچے آئے وہ ہے جسے نزول کہا جائے گا. تو گویا یہ جو کہا ہے ما ینطق عن الہوا قرآن نے کہ یہ اپنی فکر سے کچھ نہیں کہتا یہ نزول جو ہے، بلکہ یہ آبجیکٹیولی خارج سے ایک علم ہے جو اس کو ملتا ہے اور اس کے لیے یہ نزول کا لفظ ہے. اور وحی کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ انسانی فکر کی پیدا کردہ تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ وہ خارج سے نبی کو ملتی تھی. اور یہ صرف وحی کے لیے خصوصیت تھی کہ خارج سے کسی علم کا ملنا بغیر کسی درمیانی ذریعے یا میڈیم کے. باقی جتنے علوم ہیں وہ انسان کی اپنی کوشش کاوش اقتصاب اس کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، لیکن وحی میں نبی کی اپنی کاوش محنت فکر کا دخل نہیں ہوتا تھا اور وہ خارج سے اس کو ملتے تھے. اس کے لیے لفظ نزول تھا عربی زبان میں جو آیا ہے. وحی کے سوا کوئی اور ایسا علم نہیں ہے جو انسان کو اس طرح سے ملے کہ وہ خارج سے اس کے اوپر نازل ہو، اس کی اپنی فکر کا دخل نہ ہو. اور یہی وجہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے ہاں الہام اور کشف کے متعلق کہا کہ وہ باہر سے ایک علم ہے جو ملتا ہے، اس کی اپنی کوشش کا نتیجہ نہیں ہوتا. یہ دوسرے معنوں میں ختم نبوت کو توڑنے کی ایک کوشش. کوئی شے نہیں ہے قرآن کے اندر وحی کے علاوہ، کسی الہام کا، کسی کشف کا کوئی ذکر نہیں قرآن کے اندر. اس قسم کا دعویٰ کہ یہ میری فکر کی یہ پیدا کردہ چیز نہیں، باہر سے خدا کی طرف سے براہ راست مجھے یہ علم ملا ہے، یہ وحی کا دعویٰ کرنا ہے، نبوت کی مہر کو توڑنا ہے، ختم نبوت کی مہر کو توڑنا ہے. حضور کے بعد اب یہ طریقے علم جو ہے یہ ختم ہو گیا. اب کسی کو کوئی علم اس طرح سے نہیں مل سکتا. اب علم قرآن کے اندر ہے جو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوا ہے، اور اب باقی اس کو بھی جو سمجھا جائے گا وہ انسان کے اپنی علمی کوشش ہوگی اسے سمجھنے کے لیے. قرآن میں کوئی لفظ بھی ایسا داخل نہیں کیا جا سکتا جس کو آپ کہیں گے آج وہی ہے. علم انسانی کی روح سے سمجھا جائے گا اس کو تنزیل. پھر عربی زبان جو ہے اس میں یہ جو جن کو وہ باب کہتے ہیں نا، جس وزن پہ فلاں لفظ آیا ہے، یہ ایک ہی مادہ ان کے ہاں ہوتا ہے، اس کے ہاں اس کے باب یا اس کے وزن بدلتے جاتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے معنی بدلتے جاتے ہیں. وہ مادہ ہوتا ہے نون زے لام جیسے ایک یہ مادہ ہے. اب اس میں یہ تنزیل جو ہے اس مادے کی خصوصیت یہ ہے کہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ بتدریج جو کوئی چیز ہو اس کے لیے یہ باب تفصیل آتا ہے. تنزیل یعنی یہ نازل ہوا ہے، تو یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ ایک ہی دن یہ نازل ہو گیا ہے، بلکہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے 23 سال کی عمر نبوت میں حضور پر یہ خدا کی طرف سے وحی ہوئی، اس لیے یہ تنزیل ہے. یہ نازل ہوا ہے، بتدریج نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچا ہے. تنزیل کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ من الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم کی طرف سے. درمیان میں سے وہ بات آ جاتی ہے بیچ میں سے، یہ تو شروع میں ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم، رحمان الرحیم. اب آپ ترجمے ان کے یہاں دیکھیں گے کہیں بھی تو وہ مہربان، بہت بڑا مہربان، مہربان بڑا مہربان. یہ تو عام طور پہ ہوا کہا کے ساتھ، ان کو زیادہ علم نہیں تھا. ہمارے ہاں وہ کیا کیا جائے، درمیان میں بات ضرور آ جاتی ہے، بنتی نہیں ہے ساگر و مینا کہے بغیر، مینا اور ساگر کہے بغیر. کہ یہ عوام ہمارے ہاں کے یہ جاہل یا مسجدوں کے ائمہ کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ترجمہ کیا. رحمان الرحیم، مہربان بڑا مہربان. حیرت ہوتی ہے ہمارے اس دور کی جن کو سب سے بڑا مفسر سمجھا جاتا ہے، مرحوم مودودی صاحب، ان کی تفسیر اٹھائیے پہلے ہی صفحے کے اوپر جو یہ رحمان الرحیم، تو وہ کہنے لگے کہ وہ ذرا ایک بات پہ زور دینے کے لیے ایسے کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں لمبا تڑنگا. یہ لکھا ہوا ہے، یہ رحمان الرحیم کا ترجمہ، لمبا تڑنگا. تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا، یہ اس طرح کا تڑنگا، اس کو تاب مومن کہتے ہیں. یعنی یوں ہی ایک ساتھ لفظ ہوتا ہے، تڑنگا کے معنی کچھ نہیں ہوتے. یعنی وہ لمبا جو ہے نا، ذرا اس کو زور دینے کے لیے تڑنگا ساتھ کہہ دیا. تو رحمان الرحیم کے معنی یہ ہیں، اصل میں تو معنی وہی ہے مہربان، لیکن اس کے ساتھ جو اس لیے لگا دیا ہے جیسے لمبا کے ساتھ تڑنگا لگا دیا جاتا ہے. یہ قرآن کا ترجمہ کے معنی بیان ہو رہے ہیں اس دور میں ہمارے ہیں. لمبا تڑنگا کیا کہا جائے، بال نہیں بات. تیری نگاہ پر وہ مایا، ہاتھ ہے کوتاہ، تیرا گناہ کے نخیلے بلند کا ہے گناہ. کھجور کا درخت بہت اونچا ہے، خوشے اوپر لگے ہوئے ہیں. کہتا ہے یہ بہت بری چیز ہے، کتنا اونچے جا کے پھل لگائے ہوئے. کہتا ہے کہ یہ درخت کے اونچے ہونے کا نقص نہیں ہے، تیرے ہاتھ کی کوتاہی جو ہے یہ اس کا نقص ہے، یہ نہیں وہاں تک پہنچ سکا. لیکن ان کو یہ کیسے اعتراض ہو کہ ہمارے علم کا نقص جو وہاں تک نہیں پہنچ سکا. سہائی یہ چیز یعنی خدا کی طرف اگر اس قسم کی چیز منسوخ کی جائے تو وہ کوئی بات نہیں, وہ حضرت صاحب کے خلاف تو نہیں جاتی نا. جو اعتراض ہو کہ وہ خدا جو ہے اس کو تو یہ جو کہنے والا رحمان و رحیم کہہ دیا ہو, ایسا ہی ہے جیسے لمبا تڑبا کہہ دیا صاحب, یہ بات نہیں ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ یہ کیا بات آئی ہے. اور اس سمجھنے کے لیے کسی دہی کی ضرورت نہیں ہے عزیزان ایمان, وہ تو زبان خود سمجھاتی ہے. صرف تقلید کی رگ سے نکلنا, اور دوسری بات یہ کہ عوام کے اعتراضات سے اس کی پرواہ نہ کرنا کہ وہ کہیں گے کہ صاحب ہزار برس سے یہ معانی ہمارے یہاں اسلاف سے ہوتے چلے آئے, آپ نے یہ نئے معنی کیسے کر دی. تو یہ جو مقبولیت عامہ ہوتی ہے نا, یہ آدمی کو صحیح معنی پہ پہنچنے نہیں دیتی, اور پھر تقلید جو ہے اس سے آدمی نکل ہی نہیں سکتا. یہی ہوتا چلا آ رہا ہے, یہ کہیں گے. میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ عربی زبان کے اندر مادہ ایک ہی ہوتا ہے, اس کے اندر جب باب یا وزن بدلتا ہے تو اس سے معنی بدلتے ہیں. یہ رحمان و رحیم کا ایک ہی تو مادہ ہے, رے ہے نہیں. اور پھر بنیادی چیز ان عربوں کے ہاں کے جہاں سے انہوں نے رے میں مادر بنایا, اس قسم کی نشو نما جیسی بچے کی نشو نما رہ میں مادر میں ہوتی. کیا بات ہے اس قوم کی ساری, اس کا انداز اس پہ میں آ جاؤں اگر رحم مادر میں نشو نما کے اوپر ہی, تو آپ دیکھیں کتنے عجائبات اس کے اندر آتے ہیں. بغیر ماں کی اپنی کوشش کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا, وہ اندر سے خود ہو رہا ہوتا ہے. اور نشو نما کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں ہڈیاں بھی بن رہی ہیں, گوشت بھی بن رہا ہے, اعصاب بھی بن رہے ہیں, نرو بھی بن رہے ہیں, دل دھڑک رہا ہے, گردش ہو رہی ہے خون کی, اور ذریعہ خوراک کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے. سانس تک لینے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں, اور نشو نما غیر شعوری طور پر اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ہر چیز پوری ہو رہی ہے. بچے کی آنکھ بن رہی ہے, بینائی آ رہی ہے, اس کے اندر دماغ بن رہا ہے, خلیے پیدا ہو رہے ہیں, قلب میں گرد خون میں گردش ہو رہی ہے, قلب دھڑک رہا ہے, اور اس ماں کو بھی کچھ پتا نہیں کہ کیسے ہو رہا ہے. وہی یہ ہوتی, خود نبی کو بھی یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیسے رہا ہے یہ. اور یہ چیز ہے جس کے لیے یہ مقصد رہی تھا, انسانیت کی نشو و نما کرنا. یہ ٹھیک ہے, اس کے لیے رزق بھی لفظ تھا ان کے ہاں, ربوبیت بھی لفظ تھا ان کے ہاں. یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس میں بظاہر محسوس طور پہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے. ایک ایسی چیز جس میں محسوس طور پہ نظر نہ آئے, آپ کو تو روٹی کھا رہے ہیں آپ یا پانی پی رہے ہیں آپ, اور نشو و نما ہو رہی ہے. یہاں سے یہ چیز آئی رحم کے لفظ سے, جو لفظ ہے رحم کے معنی ہمارے یہاں پھر مرسی ہو گیا, اس میں اور بھی بات کر مرسی کا لفظ عیسائیت سے ہم نے لے لی, گاڈ از مرسی. تو سب کچھ اس کے رحم پہ مقصود ہے, انسان کے کچھ کرنے سے وہ نہیں ہو سکتا, وہ ادھر چلی گئی بات. سوال یہ نہیں, یہ تو سوال انسانیت کی نشو نما کا ہے. اس کی فزیکل باڈی جو ہے جس میں انسانی جو ہے, اس کی نشو نما رزق سے ہوتی ہے, محسوس چیزوں سے نشو نما ہوتی ہے. رازق بھی وہی ہے, اس نے پیدا کیا ہے تو یہ سارا سامان رزق ساتھ پیدا کر دیا ہے. لیکن اس کی انسانیت کی نشو و نما جو ہوتی ہے وہ ان اقدار کی روح سے ہوتی ہے جو وحی کے ذریعے قرآن کریم میں دیے ہوئے ہیں. اس کے لیے لفظ رحم آیا ہے قرآن کے ساتھ. اب مادہ وہی ہے, اس کی دو شکلیں آپ کے سامنے ہیں, ایک تو رحمان اسی سے, ایک رحیم اسی سے ہے. باب بدلا یہ فالان کے وزن کے اوپر ہے, وہ وہی جو رحیم ہے جو میں نے ابھی کہا ہے, رحیم کے وزن کے اوپر, رحیم کے وزن کے اوپر. اب یہ وزن جو اس کا ہے یا جسے باب آپ کہیں گے, اس کے بدلنے سے آپ دیکھیے معنی کیسے بدل جاتے ہیں. ایک چیز گریجولی بتدریج ہوتی چلی آتی ہے, کڑی سے کڑی ملتے ہوئے. اور یہ چیز جو تھی وہ ہمارے اس دور میں یہ بات علمی طور پہ سامنے آئی کہ قرآن یہ کیسے آ گیا ہے. یہ جو ارتقاء کا نظریہ یا تھیوری آف ایولیوشن جسے آپ کہتے ہیں, اس میں ایک ایولیوشن تو یہ ہے جس کی تحقیق انہوں نے کی ہے کہ اس طرح سے پہلے زندگی نے یہ شکل اختیار کی, یہاں سے گریجولی آہستہ سے وہ بدل کے پھر اس میں آئی, پھر اس سے آگے بڑھی تو اس میں آئی کڑیاں گرتی ہوئی چلی جاتی ہیں سلسلہ ارتقا کی یا ایولیوشن کی. اسے نارمل ایولیوشن ان لوگوں نے کہا. عام قاعدے کی روح سے کڑی سے کڑی ملتے ہوئے آگے چلے جانا, بتدریج آگے چلے جانا. ان کی تحقیق میں ایسا ہوا, بعض مقام ایسے تھے جس میں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ چیز کیسے بن گئی درمیان کی کڑی میں تھی, مسنگ لنک جسے آپ کہتے ہیں. ان کے ہاں میں عرض کیا نا, بار بار کہا کرتا ہوں, درس میں یہ چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں. کہیں ایسی صورت ہوتی, نصاب ہوتا, طالب علم ہوتے تو میں پھر ایک ایک چیز بھی عرض کرتا کہ ایولیوشن کے بغیر قرآن نے کیا کچھ کہہ دیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض ایسی اس ٹیم کے اندر بعض مقام ایسے آتے ہیں جہاں سے درمیان سے کڑیاں پھاند کر کوئی چیز آگے جا پہنچتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ درمیان میں وہ کس طرح پھاند جاتی ہے, یہاں سے یہاں کیسے ہو گیا. یہ جو پروسیس ہے پروگرس, اسی ایولیوشن کی تھیوری کے اندر وہ اسے کہتے ہیں ایمرجنٹ ایولیوشن, یعنی ہنگامی طور پہ ایک دفعہ کچھ ہو گیا. مجھے تو یاد ہے شاید ایک دفعہ آئی تھی بات, تو ایک شیر بھی آیا تھا, وہ پھر آ جاتا ہے نازل ہو کے دماغ میں, یا ایک دفعہ کچھ ہو گیا, بدلے کچھ ایسے. ہاں تو بدل کا یہ داغ ہے, بدلے کچھ ایسے طور سے بے طور ہو گئے, تم تو شباب آتے ہی کچھ اور ہو گئے. یہ سلسلہ ارتقا کی وہ ایولیوشن کی نارمل کئی نہیں ہے, کچھ اور ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے لنک ہمیں نظر آتی ہیں ایولیوشن میں کہ وہ درمیان میں پتہ نہیں چلتا کہ گریجویلی تبدیلیوں کے بعد کیسے ہو گئے, کچھ اور ہو جاتا ہے وہاں. یہ ان کے ہاں کا ایک الگ شعبہ ہے ایمرجنٹ ایولیوشن, اور اس کو بھی ان کے ہاں کی بڑی تحقیق ہو رہی ہے, ہنگامی طور پہ کچھ ہو جانا. اب یہ جو نشو و نما پا کے ارتقا کے ذریعے سے کسی چیز کا کچھ اور بن جانا ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو نارملی گریجولی کڑی در کڑی ہوتا چلا جائے, اس کے لیے عربی زبان کے اندر رحیم آئے گا. اس بات کے معنی یہ ہیں کہ کڑی در کڑی گریجولی کسی چیز کا بتدریج ہوتے چلے جانا, اور یہ جو درمیان میں یکدخت اس طرح سے ابھر کے کسی چیز کا آ جانا ہے ہنگامی طور پر, اس کے لیے فعلان کا وزن ہے, رحمان کا لفظ اس کے لیے آیا. اس باب کی خصوصیت انہوں نے یہ بتائی ہے کہ کسی چیز کا شدت سے یکدخت ہو جانا, اور دوسرا جو رحیم ہے اس کے متعلق وہاں ان کے ہاں کی یہ ہے زبان کے اعتبار سے یہ بات ہے بعد میں کہ کسی چیز کا بتدریج آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے ہوتے چلے گا. اب یہ جو ہے تنزیل ہے, اس کے لیے قرآن کی خصوصیت بتائی. ایک تو یہ ہے رحمان اور رحیم کی صورت ہے اس کی. اب رحمان جو ہے اس کے لیے وہ بتدریج کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچتا, فکر انسانی جو پہنچتا ہے تو وہ بتدریج پہنچتا ہے کسی چیز کے, ڈیڈکشن اس کو کہتے ہیں, ڈیڈکٹنگ نالج اس کو کہتے ہیں. ایک چیز کی تحقیق کی پھر آگے پہنچے, آپ دیکھیے کسی تبدیل یا اسکیم کے متعلق آپ سوچیے, تو اسے آپ دیکھیں گے کڑی در کڑی پلان کے متحد آپ پہنچیں گے آخر تک. اس کا ایسے کیا جائے گا, پھر یہ بلڈنگ کی بنیاد بھی بنے گی, اس کے اوپر اس طرح سے اٹھا جائے گا, پھر اوپر چلا جائے گا, گریجولی کیا یہ سارا پروسیس جتنا بھی ہے یہ بتدریج کسی چیز کا پہنچنے کا جو پروسیس ہے یہ ہے جس کے لیے وہ وزن رحیم کا آپ کے یہاں آئے گا. یعنی ایک تو یہ چیز ہوئی. اب وہی کے متعلق یہ ہوا کہ یہ اس پروسیس کا نتیجہ ہی نہیں ہے, فکر انسانی کا نتیجہ نہیں ہے یہ. یہ تو کوئی چیز یا تو لخت ہو جاتی ہے نبی کے اوپر. قرآن کہتا ہے کہ تو تو کل بھی اس کے متعلق جانتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کسے کہتے ہیں, تو وہی کا تو تجھے کیا علم ہو سکتا تھا. یعنی کل تک وہ نبی, کل تک کے معنی ہے ابھی اس وحی ملنے سے پہلے, خود نبی کو بھی اس کا احساس نہیں ہوتا تھا. قرآن کہتا تو جانتا ہی نہیں تھا کہ کہتے کس کو ہے کتاب. تو جس کی کیفیت بھی ہو وہ اتنا بھی نہ جانے, اور جت لفظ اس کو ایسا علم ملے کہ جو ساری کائنات کو مشہور کر دینے والا ہو, یہ جت لفظ جو ملنا ہے اس طرح سے یہ ایولیوشن کی گریجویل کڑیوں کا نام نہیں, یہ ایمرجنٹ ایولیوشن ہے. اگر آج کی اصطلاح آپ نے استعمال کرنی ہے تو یکلخت ہو جانے والی بات یہ ہے چیز یہاں آیا ہے. الرحمن علم القرآن, سورہ الرحمن جسے آپ کہتے ہیں 55:1. الرحمن علم القرآن, آپ غور کیجئے اس کے اوپر کہ خصوصیت سے رحمان کہا ہے کہ رحمان ہے جس نے علم دیا ہے قرآن کا نبی کو. رحمان یہ خاص صفت کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایمرجنٹ ایولیوشن کی بات ہے کہ رسول کو یہ چیز گریجولی اپنے اکتساب سے, فکر سے, سوچ کا, فکار کا یہ نتیجہ نہیں ہے جو قرآن ہے, اسے سکھایا ہے کسی نے, اور وہ سکھانے والا جو ہے رحمان کی صفت اس کی آئی ہے کہ اس نے بھی الگ بے پے سے اس کو اہمیت تک نہیں لے کے گیا. وہ یہ رحیمیت ہے. بچے کو آپ عبدت سے ہم نے تک لے جاتے ہیں تو یہ رحیمیت کے اندر آئے گا. یہ رحمانیت والی بات جو ہے یہ تو صرف یہی کے لیے تھی, اور اسی لیے کہا کہ الرحمن علم القرآن. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے تم ایک ایک لفظ سے آپ دیکھیے کہ اصول اور اساس دین کے سامنے آتے ہیں. وہی کی یہ خصوصیت کہ فکر انسانی کا نتیجہ نہیں, گریجولی نہیں ملتا, اس کے بات سے ڈیڈکٹیو نالج نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ نبی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ہے آیت. یہ ہے ہی رحمان کا سکھایا ہوا. ایک تو وہ کسی اور کا سکھایا ہوا ہے علم, اور سکھانے والے نے اس کو بتدریج نہیں سکھایا ہے کہ یہ عبدت سے ہمیں تک پہنچا ہے بچہ. یہ رحمان کا سکھایا ہوا قرآن تو بہت اچھا سکھایا تو ہے اس انداز سے, اور آگے اس کی تعلیم جو نتائج پیدا کرے گی وہ رحیمیت کے روح سے پیدا کرے گی, بتدریج یہ چیز پیدا کرے گی جس آخری منزل تک پہنچانا ہے اس نے. اب یہ گریجولی وہ علم جو اس طرح انگامی طور پر وحی کے ذریعے سے یا نقل ملا نبی کو جس میں اس کی فکر کا کوئی دخل نہیں تھا, وہی نبی اب یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کے ذریعے سے جب یہ ان کو سکھائے گا پڑھائے گا تو وہ رحیمیت کے ذریعے سے ان کو آخر تک پہنچائے گا. رحمانیت کی روح سے اس کو ملا, رحیمیت کی روح سے یہ اب ان کی تعلیم کا انتظام کرے گا اور آخر تک تکمیل تک پہنچائے گا ان کو جو اس طرح سے تعلیم حاصل کرنا چاہیں گے. تنزیل من الرحمن الرحیم. اور کیجیے کیا کچھ نہیں اس کے اندر عزیز عالمان آ گیا, کیا بتائیں گے. یہ کتاب آج آسمان دیگر عظیم کتاب. میں عرض کر دوں میں یہ چیز عقیدتاً نہیں کہہ رہا, میں تو ان وادیوں سے بھی گھوم گیا ہوں جہاں میں کچھ بھی نہیں کبھی مانتا تھا. یہ ساری چیز جتنی ہے جیسے میں کہا کرتا ہوں, میں تو آج سے 9 مسلمان ہوا تھا اور قرآن نے یہ چیز کی, قرآن اس انداز سے میں نے سمجھا. جو سارے مذاہب جو تھے ان تمام کا مطالعہ کیا, اور باہر کی جو بھی شاید کامی ہوگی کوئی بڑے پائے کی کتاب اس کو توڑ دیا ہو, ٹھیک ہے, تو میرے سامنے ایک ایک کتاب کی خصوصیت میں جانتا ہوں. لیکن جس جامعیت کے ساتھ یہ قرآن ایک لفظ کے اندر بات کیا جاتا ہے, نہ مذاہب عالم میں کسی دوسری کتاب میں یہ چیز نظر آئی ہے, نہ انسانی فکر کی کسی کتاب میں میرے سامنے یہ چیز آئی ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب. اب بتا دیجیے یہی آ گئی کتاب, ضابطۂ قوانین مدون ہو, کتاب کی شکل جیسے جو ہوتی ہے اب یہ بکھری ہوئی چیز نہیں رہی, مدون چیزیں آ گئی, یہ جو ہے قانون کی چیز آ گئی چلی فوراً تو وہی کو کتاب بتایا. اب اس کی خصوصیت آ گئی, ضابطۂ قوانین کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے جو ہے اس میں فصلت آیات. ہمارے ہاں تو یہیں سے دس جو ہے مادہ ہے سے سواد دام کا, ہمارے ہاں تفصیل کا لفظ آتا ہے, لیکن تفصیل کے معنی ہمارے ہاں ڈیٹیلز ہوتی ہے. تو قرآن کے متعلق جب کہا کتاب مفصل تو یہ اس معنی میں تفصیل نہیں ہے کہ وہ ہر حکم جو اس نے دیا ہے اس کی تمام جزیات اور ڈیٹیلز بھی اس نے خود ہی دے دی ہیں. اب یہ ہے جو عام طور پر گھپلا جائے جسے کہتے ہیں قرآن میں مچایا جاتا ہے یا بھاجتا ہے کوتا ہے, یہ فہم کی وجہ سے کچھ تو آئے انہوں نے کہا کہ یہ ہے ہی نامکمل قرآن تھا جس میں حکیم الصلاۃ تو کہہ دیا ہے اور یہ بتایا ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ کیسے کھڑے ہوں، کہاں ہاتھ باندھیں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا اس میں پڑھیں، یہ تو ساری ڈیٹیل تو آئی نہیں ہے، تو کتاب مفصل کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے تو یہ اعتراض جڑ دیا. اب معاذ اللہ قرآن کا یہ نقص دور کرنے کے لیے ڈیٹیل انہوں نے اکٹھی کی تو کہا کہ یہ تو وحی کی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وحی کی دو قسمیں ہوتی، یعنی ایک ناقص قسم ہے جس کے اندر یہ نہیں لیا، اور اس نقص کو دور کرنے کے لیے، اس کی کمی کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک اور وحی کی ضرورت آ گئی. کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ جنا ملے، بات اگر کھڑے ہو کے سوچ لیتے تو اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی. اور اب ہمارے دور میں آئے، انہوں نے کہا یہ تو غلط ہے کہ دوسری گئی تھی سب سے، بھائی پھر کیا کیا گیا؟ انہوں نے کہا اسی سے نکالا جائے، یعنی جس میں ہے نہیں اس میں سے نکالا جائے، یہ ہے پھر قیاد قرآن. وہاں سے بات انہوں نے شروع کی کہ صاحب نماز کے تو وقت بھی نہیں قرآن میں دیے ہوئے کہ پانچ وقت کی نماز، انہوں نے کہا کہ اس کے متعلق تو آپ کو روایات میں ملیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن ناقص نہیں ہے، قرآن تو کامل ہے، مکمل ہے. کہنے کے مکمل ہے پھر بتائیے. انہوں نے کہا ہم نکال کے بتاتے ہیں آپ کو. اب اس قرآن سے نماز کے اوقات نکالے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو گئے، اور گمراہ کیا انہوں نے لوگوں کو. انہوں نے تو پھر بھی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ایک غلط عقیدہ ہی صحیح ہے کہا کہ صاحب دوسری قسم کی گئی تھی، وہی نہیں یہ باقی تقسیم تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ نہیں ہے، دوسری قسم کی چیز نہیں قرآن کے اندر، یہ آپ قرآن سے نکال رہے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ نماز کے اوقات کتنے ہیں. سب سے پہلے امتحان جو تھا بانی اس کا فرقہ اہل قرآن کا، مولانا عبداللہ چکڑالوی جس کو، انہوں نے کہا کہ پانچ ہیں اور وہ پانچ نکال دو. وہی فرقہ ہے اس سے آگے چلو انہیں کے ہاں کے جو باقی اس کے بعد ان کے گھر کے آگے چلنے والے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب تین ہیں. ایک اور ان کے ہاں کا چلا، انہوں نے کہا، اس نے کہا کہ نہیں صاحب دو. اور آگے چلے انہوں نے کہا نہیں صاحب ایک ہی وقت کی نماز چاہیے. اسی قرآن سے نکال دینے ہیں، یعنی یہ بچا رہے ہیں اس قرآن کو اس اعتراض سے کہ یہ مکمل کتاب نہیں ہے، حکم دیا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس سب اسے بچا رہے ہیں. آسمان سے گرا تو نور میں اٹکا، یعنی اب بچا رہے ہیں. اعتراض اس پہ یہ پڑ رہا ہے کہ اسی قرآن سے پانچ وقت ثابت ہو رہے ہیں، تین ثابت ہو رہے ہیں، دو ثابت ہو رہے ہیں، ایک ثابت ہو رہا ہے. میں نے کہا شکر ہے آگے ختم ہو گیا کہ سب، ورنہ انہوں نے کہنا تھا ایک بھی ثابت نہیں ہو رہا ہے. چلو یہ تھوڑا ہی بک گیا، مزاق ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا لفظ فسادات یا تفصیل، انہوں نے زبان سے عربی سے نہ پوچھا کہ بابا اس کے معنی کیا ہے. وہ اپنے یہاں کی جو تفصیل کے معنی ہوتے ہیں نا، اردو میں بھی تفصیل کے معنی تفاصیل، اور اس کے معنی انگریزی میں ڈیٹیل. اب لگے ڈیٹیل ڈھونڈنے اس قرآن کے اندر. فصلہ کے معنی وہ بنیادی طور پہ ہوتے ہیں الگ الگ کرنا. یہ دو جو ہے نا وجہ مفاصل، آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ ہے عربی میں، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں جو الگ الگ ہوتے ہیں اور جن ساتھ رکھے ہوئے ہوتے. تو فصلہ کے معنی ہوتا ہے الگ الگ کسی چیز. کتاب جو بہترین اسلوب نگارش جو ہوتا ہے، اب بہرحال یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم پچاس کتابیں اس وقت تک ضائع کر چکا ہوں، بڑی خوبی اس میں یہ ہوتی ہے کہ انتباس نہ ہو اس کے اندر، یعنی وہ اس قدر الگ الگ مفہوم الفاظ اس کے ہوں کہ اس میں کسی قسم کا التباس نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو، اختلاط نہ ہو، کسی قسم کا ابہام نہ ہو اس میں. الگ الگ نکھار کر، جسے کہتے ہیں نکھار کر، ابھار کر کسی چیز کو بیان کرنا، الگ الگ الفاظ. آپ جانتے ہیں بات کرنے کی، تقریر کی بھی خوبی یہ ہوتی ہے کہ الگ الگ لفظ بولا جائے جو دوسرے کی سمجھ میں آ جائے. بہت سی تقریریں آپ نے سنی ہوں گی یا آپ نے کانوں میں آواز پہنچی ہوگی، آپ کہتے ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں لگتا، اس کا الفاظ سمجھ میں نہیں آتے. وہ ایسے ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الفاظ کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو ہے فصل، اس اندازے بیان کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر لفظ الگ اپنے اپنے معنی واضح طور پہ دے رہا ہو، اسے کہتے ہیں کتاب مفصل. ڈیٹیلڈ بک نہیں، بلکہ اس انداز کی کتاب کے جس میں انداز اسلوب تحریر یہ ہے کہ وہ ایک ایک لفظ الگ الگ اس میں بیان کیا گیا ہے. اس میں آیاتوں آیت الفاظ کے مجموعے کا نام ہے, لیکن وہ اس طرح سے وہ نگینوں کی طرح جڑے ہوئے الفاظ ہیں اس میں, کہ ایک ایک رنگ الگ الگ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے, کیا رنگ ہے, کیا خوبی ہے, کیا قیمت ہے اس کی, الگ الگ جڑے ہوئے نگینوں کی طرح. جیسے یہ ہمارے یہاں زبان کا محاورہ ہے, نگینوں کی طرح جڑے ہوئے الفاظ. اس میں آیا تو قرآن, اور اس کے بعد اگلی تھی کتاب سے پہلے کہی قرآن. ہمارے ہاں اس لفظ کے بھی بنیادی معنی جو ہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی معنی بعد میں انہوں نے دیے ہیں. قرآن کے معنی پڑھنے والا, قاری بھی اس لفظ کا یہ ٹھیک ہے. اسی لیے قرآن کے معنی عام طور پہ کیے جاتے ہیں جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو, جس کتاب کو پڑھے جانے کے اعتبار سے تو یہ ہے چیز, لیکن بڑی عظیم چیز ہے. اس کے اندر جہاں کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی غار حرا میں, جسے کہتے ہیں, یہ سب تاریخ ہے, قرآن میں نہیں ہے یہ کچھ, تو وہ تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا ترجمہ اس میں اس کا کیا پڑھ, پہلی آیت جو ذہی کے ذریعے سے آئی اس میں پہلا لفظ یہ آیا کہ پڑھ. اب یہ جو سارا واقعہ کسی طرح ذہن میں انہوں نے روایت والوں نے کرتا کہ وہ ایک دو غارِ حرا میں حضور کو لے جاتے ہیں, یہ تو وہاں جا کے وہ یہ جس طرح سے یہ ہمارے ہاں کے تصوف میں ہے نا, خلوتوں میں جا کے وہاں ریاضتیں کرنا, چلے کرنا, مراقبے کرنا, آٹھ آٹھ دن وہاں بیٹھے رہنا, دھیان دھیان کے ذریعے سے, یہ سارا تصوف بعد میں ان تصوف والوں نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ کو بھی یہی اسی طریقے سے ملے. کہ آپ چلے جایا کرتے تھے آٹھ آٹھ دس دس دن کا, وہ اپنے ساتھ ستو پانی لے جایا کرتے تھے خلوت میں, غار میں جا کے تو وہاں پھر یہ مراقبے کیے کرتے تھے, اور اس طرح سے وہ ایک دن جیسے ان کو کشف ہو جاتا نا, ایک دن وہی آ گئی بارہ لسٹ پہ توڑ دیں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ فرشتہ آیا, اس نے ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا اقرا پڑھ. یہ ساری تفسیر آپ کے یہاں ملے گی عجیب کے کتابوں میں, بلکہ بخاری شریف میں جو سب سے اہم ہوگی, ہر ایک میں یا قریباً ابتدا جو ہے نزول غریب, اس کے بعد لکھا کہ حضور نے کہا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا, یعنی خدا نے بھیجا کچھ لکھ کے, جبریل لائے ساتھ, انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ پڑھنا نہیں جانتا, ان سے کہا جاتا ہے پڑھ, وہ کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھنا جانتا, اس کے باوجود وہ تاکید کر رہے ہیں کہ پڑھ, جان تو نہیں کیا کیا جائے, اوپر سے لکھا ہوا وہ لے آئے ہیں, جس کی طرف لے کے آئے ہیں ان سے کہتے ہیں پڑھ, وہ کہتے ہیں میں پڑھنے نہیں جانتا. تو جیسا نے من وہ خون کے آنسو, مجھ سے نہ پوچھئے, مغرب کے اعتراض کرنے والوں سے پوچھئے وہ کیا کہتے ہیں. اس کے بعد اب ان کے لیے مشکل تھے, اگر یہ واپس لے جائیں کاغذ کو جا کے پیچھے کہیں تو معلوم نہیں کہ وہاں سے پھر کس طرح ڈانس ہے. مسئلہ یہ آ گیا کہ وہ پڑھنا نہیں جانتے جن کو یہ کہا جا رہا ہے, پڑھ دکھا کے لے, لکھا ہوا کچھ لے گیا ہے, واپس جا نہیں سکتے اس کو لے کے, تو ڈیوٹی باؤنڈ تھے اس کے لیے کہ ان کو پڑھائے. تو کیا کیا, جبریل نے حضور کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا اور اس طرح سے آپ کو ہم نے پاس کرا دی اور آپ نے کرنے کے لیے, ہم نے تو کہا تھا ما قدر اللہ حق کا قدر, انہوں نے خدا سے مقام کا صحیح اندازہ ہی نہیں لگایا. میں کہوں گا انہوں نے مقام نبوت کا بھی صحیح اندازہ نہیں, اور پھر اگلا حصہ جو ہے میں دوسری طرف نکل جاؤں گا, بڑی لمبی بات ہے. وہ تو ڈر گئے آپ, کانپ رہے ہیں, بھاگے بھاگے چلے آ رہے ہیں, بیوی کے پاس آ رہے ہیں, مجھے لحاف اڑا دو, مجھے سردی لگ رہی ہے, میں یہ تو خوف آیا وہ غار کے اندر, پتہ نہیں وہ کون آ گئے, وہ جیسا کسی کو معذلہ معذلہ جن بھوت کا کچھ ہو رہا ہو, دلی سے آپ بتا رہے ہیں, لحاف اڑا رہی ہے, بیوی تسلیاں دے رہی ہے کہ کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں, آپ تو بڑے نیک ہیں, آپ تو غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں, کچھ ایسی بات نہیں خدا آپ کے ساتھ کرے گا, یعنی آپ کو نہیں یہ معلوم ہو رہا, وہ بیوی سمجھا رہی. لیکن اس کے باوجود وہ حضور کا وہ خوف جو ہے, ڈر جو ہے, وہ کپکپی جو ہے, وہ نہیں جا رہا. کیا کہہ گیا جگر, وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے کہ ڈوبا جا رہا ہے. نبی کا مقام. بیوی کہتی ہے کہ چلو میرا چچا ہے یہاں, یا چچا کا بیٹا تھا نوکر عیسائی, ایک عالم عیسائی بوا, کہتے ہیں ان کے پاس چلو وہ بتائے گا. مقام ہے نبوت ہے, یہی نازل ہو گئی ہے, اس سے پہلے کا دور نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا. وہ عیسائی عالم یا راہب جو ہے وہ ان کا, وہ کہتا ہے سن کے کہانی کہ اس میں ڈرنے کی بات نہیں. تو یہ تو وہی جبریل ناموس تھا کہ جو موسیٰ پہ آیا, جو عیسیٰ پہ آیا, تبھی مبارک ہو تمہیں, یہ تو نبی بن گئے. ایک عیسائی عالم کی شہادت سے پتہ چلا آپ کو کہ میں تو نبی بن گیا. پھر اس نے کہا کہ یہ قوم تیرے ساتھ یہ کرے گی یا وہ کرے گی, مخالفت کرے گی, مارنے تک چلی آئے گی. اور کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں تمہاری ضرور مدد کروں گا. یعنی وہ شہادت دے رہا ہے اس بات کی کہ آپ نبی ہیں. وہ نبوت پہ ایمان نہیں لا رہا, وہ عیسائی کا عیسائی رہ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مخالفت کے وقت میں میں زندہ رہا تو تمہاری مدد میں کروں گا. خود نہیں وہ ایمان لا رہا نبوت کے اوپر, جس نبوت کی شہادت دے رہا ہے, جس شہادت کی بنا پہ معاذ اللہ یہ بننے والا نبی نبی سمجھ رہا ہے کہ میں نبی ہوں. اب کیا کہا جائے سر, کہا جائے کہ زبان سے خرید کی جائے. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ اسلام کی تاریخ میں سب سے بڑا کفر کا فتویٰ جو مجھ سے لگایا, کہتے ہیں جی بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں جی ہزار علماء کرام نے فتویٰ دے دیا. کس بات پہ فتویٰ دے دیا؟ کہ وہ یہ کہتا تھا کہ ورقہ بن نوفل کی شہادت کے اوپر نبی نبی نہیں بنتا. مقام نبوت بہت, وہ تو عالم الناس ہوتا ہے, وہ تو ہزار ورقہ بن نوفل کو پڑھانے سمجھانے کے لیے آتا. اور پھر اس اعتراض کا جواب کہا انہوں نے آ کے, میرے پاس سے جو آتے رہتے ہیں انہوں نے کہا کیوں جی اس کا کوئی ثبوت ہے کہ ورثہ نے بہکائی نہ لیا ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہوں گے میں نبی. نے کہا کہ یہ بات کہ ورثہ خود ایمان نہیں لایا, یہ تو اس کی شہادت ہے اس چیز کی کہ وہ دل سے یہ نہیں مانتا تھا. اس نے کہا کہ یہ اس انداز سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے چلاؤ. مہاجن مجھ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس کا جواب تمہارے پاس کیا ہے, وہ اس لیے خود ایمان نہیں لایا تھا. اور یہ ساری عمر سے معاذ اللہ نے اعتراض مانگا, ساری عمر اس ریٹ کے اندر ہے جو ورثہ نے دے دیا تھا. معاذ اللہ کہاں سے یہ بات چلائی؟ اس اعتراض کے معنی یہ کیے کہ پڑھ, اور پڑھ سے بات آگے چلی, کہانی بنی کہ کاغذ آیا, ہرا میں آیا, جبریل نے کہا پڑھ, آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا. اس طرح سے یہ سیرت ہوئی, جب لفظ یہ چیزیں سینے سے لگے اور اس طرح سے یہ جو کیفیت اندر کی پیدا ہوئی تو گھبرائے, کپ کپی ہوئی, وہ اس کے بعد وہ لحاف ہو, یہ سارا قصہ اس کے بعد. اور اگر انہیں سے پوچھ لیتے کرا کے معنی ہوتا ہے اعلان کر, پروکلیمیشن کے معنی ہوتے ہیں قرآن کے لفظ, قرآن کے بابانگ دوہل کسی چیز کا جو اعلان, جس کو آپ اب پروکلیمیشن ایک لفظ جو ہمارے یہاں کا ہے, یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ. تم اٹھ اور اعلان کر ساری دنیا کے اندر, پروکلیم کر ساری دنیا میں کیا, بیس میرت بیکل نبی خلق, اس کا نظام جس نے خلق پیدا کیا, رب کا شہزان ربوبیت ادا کیا, اس کی صفت ربوبیت و خالقیت کا ساری دنیا میں اعلان کر, اٹھ تیرے ذمہ سے فریضہ ہے, اقرار اعلان کر. یعنی یہ چیز جو تھی اس نے آ کر تصوف اور وحی میں پھر ایک فرق کر دیا. تصوف والوں کی کیفیت یہ ہے جو بیان کر دیں کہ یہ جو چیز مل جاتی ہے یہ انفرادی اور ذاتی ہوتی ہے اسی شخص کی جس کو یہ چیز ملتی ہے. دوسرا اگر اسے کہے کہ بھائی کچھ مجھے بھی سمجھا دو کہ یہ کیا چیز ہے جو خدا نے آپ کو کشف اور الہام اور یہ کیفیت جو ہے یہ عطا کر دی روحانیت کی, کچھ ہمیں بھی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, کیسے ہی میں نہ شناسی باخدا تانا کشی, ये तो भाई साहब शराब का नशा है, जो पिएगा उसे ही नशा आ सकता है, नशा समझाया नहीं जा सकता जी। ये जो चीज थी कि ये जाति इंफरादी चीज है, वही इंफरादी चीज नहीं है कि जिसको मिले उसी को नशा इसका चढ़े, वो ना समझा सके ना दूसरे को पिला सके। क्या बात, वो क्या गया है, जाहिर ना खुद पियो ना किसी को पिला सको, क्या बात है तुम्हारी शराब की, जाहिर की नहीं ये तो इनकी है। क्योंकि कहते हैं बाधा न दानी बखुदा ताना चशी, पियोगे तो पता चलेगा नशा क्या है। मैं समझाऊं क्या तुम्हें कि नशा क्या होता है नबूवत में, और एक जिसे ये कहते हैं वलायत। मैंने अर्ज किया अजीना ने मन कुरान का एक एक लफ्ज इन चीजों को वाजिया करता चला जाता है, ये सारा जो सबूत है उसको काट के रख देता जा, वो कहता है कि इकरा, तो ये जो तुम्हें इल्म दिया जाता है ये कुरान की सिर्फ रबूबियत और खालिकियत का भी इसम के माने सिफत है उसके, इसका सारी दुनिया में ऐलान कर ये है जो मनसबे मिलेंगे, बल्कि मनसबे रसालत इसको आगे चाहिए। ये था इकरा, ये था फुसलत कुरान, फुसलत के साथ कहा अरबीजन, ये लफ्ज अरबी जो है वैसे तो जुबान अरबी को भी कहते हैं, लेकिन ये अरब जो थे जिस लफ्ज के माने ये अपने आप को कहते थे बड़े फकीह बयान, और नॉन अरब जितने थे बाकी इनके अलावा उन सबको ये अजनबी कहते थे जिसके माने गुंगे हैवान। इनके यहाँ यही एक खसूसियत थी, सबसे बुलंद काबले फखर बात अरबों के यहाँ जुबान थी इनकी, और इसमें शुबा नहीं कि काबले फखर चीज थी इन बुलंदियों के पहुंचाई हुई जुबान के। खुदा ने भी इसी का इंतखाब किया अपनी गही के लिए और आखिर जबान की गही के लिए यही इंतखाब किया। इनको ये फखर था इसके ऊपर, ये अपने आप को जो अरब कहते थे इसके माने थे फसी बयान, और बाकियों को अजम कहते थे उसके माने या गुंगे हैवान। इसलिए लिसान अरबी मुबीन भी कुरान में आया है कि जुबान अरबी के अंदर यह है, यहाँ इसकी सिफत बताई है कुरान अरबीन नहीं, फुसलत भी है अरबीन भी है किताब, ये तस्वीर और इसके ऊपर सौ सौ जिल्दों की तस्वीरें भी लिखी जा रही है अरबियन। चार ही आयते आगे जाके इसी सूरत के अंदर बात आ गई सामने, वहां भी फुसलत आया है, वहां भी अरबियन आया है, लेकिन वहां बड़ा ही हसीन अंदाज है। इसी सूरत 41 में आयत है ये 44, निकाल लीजिए अगर आपके पास है तो, वलौ जअलना हो कुरआन अरबियन लकालू लौ ला फुसलत आया, तो देखिए फुसलत यहाँ भी आगे बात साफ कर दी इसमें कि अगर ये अरब से मुखातिब जुबान होती इसकी गैर अरबी कोई और नॉन अरब जुबान होती, फारसी जुबान में मसल ये होता, अजमी जुबान में ये होता, तो ये कहते हैं कि ये ऐसी किताब जिसको हम समझ ही नहीं सकते, ये किताब हमारी तरफ कैसे ये आ गई, ये बात दौला किससे लग, ऐसी क्यों ना किताब हुई कि जो जिसके मानी जो थे वो वाजह होते उनको हम समझ सकते। यहाँ देखिए तो तीन उसके माने नहीं उससे ना, अगर हम इसे इस अरबी जुबान में न नजर करते तो ये एतराज करते कि हम तो इसे समझ ही नहीं सकते, किताब कोई लानी थी तो ऐसी हमारी जुबान में लाते जिसे हम समझ तो सकते। क्या बात है जो कुरान कह गया, आजमीयुन व अरबीयुन, कहा कि ये जो कह रहे हैं ना हमारी समझ में बात नहीं आती, इसमें जुबान की बात नहीं है, अजमी होते तो फिर तो समझ में ना आता, ये तो अरबी है, ये जो ये अजमी और अरबी का किस्सा नहीं, क्या बात है बयान करने की, क्या अरबी और अजमी का किस्सा ये नहीं है। पहले तो ये कुल वाहिना आमनू, ये जुबान की बात नहीं है, ये तो अप्रोच की बात है, किस दाविया निगाह से तुम इसकी तरफ आते हो। वल्ला जी ना लाजो में नू ना फी लाजो में नू ना फी आजानी वकर वह अलेम अमयन, کہا جو اس اینگل آف ویژن سے زاویہ نگاہ سے آتا ہے کہ میں دیکھو اس میں کیا صداقتیں ہیں, پریجوڈس مائنڈ نہیں ہے, تعصب نہیں ہے کوئی اس کے خلاف, خالص تحقیق حق صداقت کے لیے آ رہا ہے, وہ تو اس سے ایمان لائے گا. کہا یہ عربی میں ہوتی اجمی میں ہوتی, اگر یہ اپروچ اس کی ہوتی تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں تھی, لیکن یہ عرب ہیں, زبان بھی عربی ہے, کیونکہ شروع سے ذہن میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. تو کہا ان کی تو آنکھوں کے پردے, کانوں کے اندر ڈانٹ یہ لگے ہوئے ہیں, علیہم امجن, کھلی ہوئی آنکھوں کے سامنے نابینائی ہے. کیا بات ہے, تو یہ سوال نہیں ہے کہ یہ زبان کون سی ہے جس میں یہ قرآن ہے, یہ تو آمنو جو ہے اس زاویہ نگاہ سے اس کی طرف آئیں گے تو یہ سارے معانی واضح کر کے رکھ دیں گے. اگر اس کی طرف پریجوڈس مائنڈ سے آنا ہے پہلے ہی سے یہ طے کر کے کہ یہ قرآن تو میں نے ماننا نہیں ہے, اس میں یہ نص نکالنا ہے, اس کو یہ کچھ کہنا ہے, تو پھر عربی میں ہو عجمی میں ہو کچھ فرق ہی نہیں پڑے گا, دونوں میں ایسی چیز ہوگی. علی والے مان دیکھیے فطرت نے اقبال کو کتنا بنان مقام, قرآن کے آیت کو سمجھنا اور اس کو پھر اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کا جو ملکہ ان کو ملا تھا وہ قابل رشک تھا. آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے عجمی ہوں اور عربی ہوں, عجمی ہو عربی ہو, بات کو اپروچ کی ہے کہ کس طرح سے آتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ تو عرب ہو یا عجم ہو, تیرا لا الہ الا حرف غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ کیسے ہو رہا ہے, قرآن کی مثل کو کسی چیز کو کہا ہی نہیں جا سکتا, لیکن قرآن کے بعد عزیزہ نے ہم سے اسی مثل کو نہیں کہا جا سکتا جس انداز سے یہ بات سمجھا گیا. قرآن نے کہا تھا نا کہ آجمی و عربی کلو للذین آمنوا ہدن و شفا, تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا ہر سے غریب, غریب کے معنی عجم بھی جو ہوتا ہے فورن ہوتا ہے, ہمارے لیے خواہ عربی میں ہوتا ہے خواہ اردو میں ہوتا ہے, عرب غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. اپروچ کی بات ہے جو ہے تم ہو للہ جینا آمن ہو نما شفا, وہ نہیں یہ بات کہیں گے کہ صاحب عربی میں ہے یا عجمی قرآن ہے. بعد میں یہ کہہ رہا تھا قرآن عربی فصلت آیاتہ, کیا نہیں کچھ کہہ گیا قرآن, تنزیل من رحمان پھر وہ رحیم, آگے چلنا ہے گریجولی, اس کے علم نے کتاب ہے, یہ ضابطۂ قوانین اور ضابطۂ عدایت ہے, فصلت آیاتہ نکھار کر ابھر کر الگ الگ کر کے بات کہی گئی ہے, قرآن پروکلیمیشن ہے, اعلان کرنا ہے اس کا اپنے آپ تک نہیں رکھنا, عربی زبان بھی عربی واضح اور صفی, لیکن کتاب کی اتنی خوبیاں اور اس کے بعد لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, سوال یہ ہے کہ صاحب علم کے لیے اس قوم کے لیے ہے جو علم سے کام لے کے اس کی طرف آئے, محض زبان کی بات نہیں. تو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ قرآن کریم اگر اسی طرح سے ایسا سمجھ میں آنے والا ہے, ایسی ہدایت ہے, جو کہ یہ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے, وہ قرآن نے تو خود کہہ دیا کہ اس میں عربی اور عجمی کی بات نہیں ہے. پہلی تو یہ ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ, علم کی بات, اور علم بھی وہ جو قرآن کریم نے بتایا, کتنے ہیں وہ عرب جتنے جو علم, یعنی میں زبان کے اعتبار سے اب ہمارے یہاں دیکھیے ہم اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے ہیں, کتنے ہیں وہ غالب کو سمجھتے ہیں یا اقبال کو سمجھتے ہیں, اردو میں ہے وہ, انگریزی بھی ہم پڑھے ہوئے ہیں, یہ کتنے ہیں جو شیکسپیئر کو سمجھتے ہیں ہمارے یہاں, زبان کے اعتبار ہی صرف کیا گیا, کتاب کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ کون سی اپروچ زاویہ نگاہ کیا ہے جس کی طرف آپ آئے, پھر اس کے بعد سمجھیے جن عربوں کے ہاں, عربوں ہی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کے ہاں جن سے 1300 سال سے ملوکیت چلی آ رہی ہو, وہ قرآن کی طرف کیسے آ سکتی, مقصد کیا تھا اس تنظیم کا اس قرآن کا, بشیرم و نذیر, نذیر غلط نظام کی تباہ کاریوں سے آگاہ کرنے والا, دونوں چیزیں, لیکن یہ تو منفی ہے بات, غلط راستہ اس پہ نہ جاؤ. اتنی سی بات کہنے سے مسافر منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. اس راستہ یہ راستہ جو ہے غلط بتانا کیا چاہیے اس کو آگے کہ پھر صحیح راستہ کون سا ہے جس پہ چل کے تم منزل پہ پہنچ جاؤ گے. یہ ہے بشیر. اور جب تک یہ پہلے غلط چیز جو ہے اس سے آگاہ نہ کیا جائے بشیرن پہ آتا ہی نہیں ہے آدمی. حکیم کو طبیب کو ڈاکٹر کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ مرض ہوا ہے تمہارے, ان سے پرہیز لازم ہے یہ چیز, اور یہ ہے وہ دوائی جس سے آرام ہو جاتا ہے, یہ ہے علاج بشیر و نذیر ہے. تو پہلی چیز جس معاشرے نظام میں آپ موجود ہیں ان میں جو جو چیزیں خلاف قرآن ہیں جن کا نتیجہ تباہی آنا ہے, پہلے تو ان کے متعلق دیکھنا ہوگا کہ یہ چیزیں خلاف ہیں اس کے, ان سے آگہی کی ضرورت ہے. یعنی پہلی چیز دوست نہیں ہے وہ دوائی کی, دوست نے بھی ہے وہ تو دوائی بھی ہر سے در کانے نمک رکھ نمک شدھ والی بات ہو جائے گی. آپ کے ہاں اندر اگر غلط بد پرہیزیوں سے سارا سسٹم بگڑا ہوا ہے تو پہلی ڈوز دوائی کی کیا کرے گی؟ پہلے تو یہ چیز جو ہے اس کو الیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. جو سبب ہیں اسباب ہیں ان تباہیوں کے خرابیوں کے اسکام کے اس معاشرے میں ان کے حوالے پہلے اس کی تشخیص کی ضرورت ہوگی, پھر ان کے ازالے کی ضرورت ہوگی, پھر تعمیری کام جو ہے پھر اس کے بعد آئے گا. بشیر و نذیر ہیں. باقی یہ تعارض اکثرهم فهم لا يسمعون, اس قسم کی کتاب سے اعراض برتتے ہیں بہت اکثر, ان میں سے اعراض برتتے ہیں. کیوں اعراض برتتے ہیں؟ کیونکہ وہ سننے نہیں چاہتے. آدھی بات بتا دی, سمجھنا سمجھ کا نقصے اوپر عمل کرنا یہ تو آگے جا کے کہیں بات آئے گی, وہ سننا ہی نہیں چاہتے اس کو. یہی کیفیت وہ قومیں جو اصطلاحاً ہمارے ہاں جس کو ہم اصطلاحاً ایمان کہتے ہیں وہ نہیں ملائیں, لیکن وہ قرآن کو سنتی ہیں, سن کے مانے ہیں غور و فکر کرنا, وہ اس کے حقائق کے ماننے والے بنتے چلے جا رہے ہیں. ہم جو دہراتے چلے جا رہے ہیں اس کے الفاظ کو, لیکن وہ جیسے قرآن نے کہا سنتے نہیں ہیں, غور و فکر نہیں کرتے, ہمیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, نہیں سنتے ہیں. کیوں؟ وقالو قلوبنا فی اکنۃ مما تدعون الیہ وفی آذاننا وقر. کیفیت ان کی یہ ہے, ویسے تو کہا نا قالو کے یہ کہتے ہیں, یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا, زبان حال سے کہتے ہیں, ہمارے ہاں ہے نا ایک انداز, یعنی اس کا تو انداز بتا رہا ہے یہ کیسے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. قالو تو یہی معنی ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ وہ لفظ یہ بات کہتے ہیں, بلکہ انداز ان کا جو ہے یہ سارا بتا رہا ہے. کیفیت ان کی یہ ہے, کہتے ہیں کہ تیری دعوت کی طرف سے ہمارے دل جو ہیں ان کے اوپر غلاف کھڑے ہوئے, وہاں تک یہ بات ہم پہنچنے نہیں دینا چاہتے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو, کانوں کے اندر ڈاٹ لگا رکھے ہیں, سن نہیں نہ پائیں. وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ, کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے. اس قسم کا جو پردہ ہے, تناب کھڑی کر رکھی ہے, دیوار بنا دی ہوئی ہے, آیت نکالی ہے 17:45, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب تو قرآن کو پیش کرتا ہے تو یہ لوگ, بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ زندگی کو صرف یہ طویل زندگی اسی دنیا کی نہ سمجھیں, بلکہ یہ سمجھیں کہ حیات آخرت تک چلنی ہے. بڑی بنیادی شرط ہے یہ ایمان ایمان کی. کہتا جو یہ لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے کیا ان کے ساتھ ہوتا, ان کے اور بہن کا و بہن ان کے اور تمہارے درمیان حجابن پردہ ہوتا ہے, گھوم جائیے عزیزان من, حجابم مستورم, ایک پردہ جو خود پردہ نظر نہیں آتا. پردہ تو یہ ہے نا کہ جو پسے پردہ ہے وہ نظر نہ آئے. یہاں کیفیت یہ ہے, حجابم مستورم, ایسا پردہ جو نظر نہ جذبات کے بنا پہ انسان کا جو اندر زاویہ نگاہ بدلتا ہے وہ فزیکلی یا جو چیزیں پرسپٹیبل ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں چیزیں ان میں نہیں کچھ فرق پڑتا. آنکھیں بھی ویسی ہوتی ہیں, کان بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, دل کی دھڑکن بھی ویسے ہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں اور وہ بات کہنے والے میں یا بات کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے حجابم مستور, وہ کوئی سبھی پردہ نہیں ہوتا کہ دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں, کپڑے تان دیے گئے ہیں, حجاب ہے, حجاب مستور ہے. جذبات کی روح سے جو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جائے ان دونوں کے جذبات کی روح سے, یہ ہے حجاب مستور جو ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہوگی, تعلقات ہیں کسی کے ساتھ, کچھ تھوڑی سی اس میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں یا ویسے ہی کوئی چیز درمیان میں آ گئی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ میں اور اس میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. پھر دوستی ہے تو پھر پردہ گائے گا, ہماری زبان بھی ہے. حجاب مستور جسے قرآن نے کہا ہے, جب جذبات غالب آ جائے تو اس کی بنا پر پھر یہ آپ کے ہاں کی جو فزیکل ذرائع ہیں کسی چیز کو دیکھنے کے سننے کے, یہ جب کام نہیں دیں گے تو اس کو قرآن نے حجاب مستور کہا ہے. یہ تو بڑے برے معنی میں ہے بارہ, لیکن جذبات کیا کچھ کرتے ہیں, حجاب کس طرح سے بنتے ہیں, فوراً ذہن میں چیز آ گئی. کیا کہا گیا ہے غالب, بات اتنی رکھیے گا کہ اس نے کہنا یہ چاہا ہے کہ جذبات کی شدت جو ہے حجاب کیسے بنتی ہے. نظارہ نے بھی کام کیا یہاں حجاب کا ہے, سامنے آ گیا, دیکھ رہے ہیں ہم, نظارہ کہہ رہا, نظر ہی نہیں کہہ رہا وہ, تو نظارہ کہہ رہا ہے اس کو, لیکن نظارہ نے بھی کام کیا یہاں حجاب کیا. مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. کیا بات, یہ ہے جذبات کی بنا پہ نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. یہ وہ پردہ ہوتا ہے چہرے یا لڑیاں جس طرح نہ پردے لگنے, اصل میں تو یہ بات تھی دلہا کو کہنا یہ تھا کہ اب اس کے بعد تم نے کچھ اور نہیں دیکھنا. تو یہ ہے نا بکھر جانے والی چیزیں ایک پردہ بن گئی, مستی سے ہر نگاہ تیرے رخ پر بکھر گئی. یہ ہے حجاب مستور جسے قرآن نے کہا. تو قرآن کی طرف آنا ہو, پہلی بات یہ ہے عزیزہ نے من کے اپروچ زاویہ نگاہ جو ہے وہ متعصبانہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ایک پردہ حائل ہو جائے گا تمہارے اور قرآن کے درمیان, اور وہ پردہ حجاب مستور ہوگا. تمہیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے, بات ہی ہم تک نہیں پہنچ سکتے, ہم یہ دیکھ ہی نہیں سکتے سر. پھر کہتے ہیں فامل اننا عاملون, کہا کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بار بار آ کے ہم سے کہے کہ یہ غلط ہے, یہ سمجھو اور یہ نہ سمجھو, بات نہیں ہے, جاؤ تم اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے کو دھیان دار ہے. کسی کی طرف سے بے اتنائی برتنے کے لیے یہ الفاظ کہ جا جا میاں اپنا کام کر دوں, کہ میں نے اپنا کام کر دے روز آ کے سیر تو بہ جانا ہے, دو دو گھنٹے لا دینا, اگر میں نے تعلق کیا ہے کہ میں نے گل سمجھ صحیح سن لی تو میری سمجھ نہیں ہوگی, کہ میں نہیں چھٹنا جو کچھ میں کرنا, یہ ہے نا انداز. کیا بات, آمد نہ ملو, جاؤ اپنا کام کرو, ہم نے اپنا کہا ان سے یہ بات کہتے ہوئے جاؤ. بھائیو ایک بات سن لو, جہاں تک میری بات کا تعلق ہے میں تم نے سے ہوں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں. یہ تو کہیں سے ایک بات آئی مجھ پہ فریضہ ادا کی عائد کیا گیا کہ جا کے پہنچاؤ, اس کی بات تم تک آ کے پہنچا رہا ہوں, نہ میری یہ بات نہ میں کوئی تم میں سے الگ تھلگ ہو گیا. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد, تمہارے جیسا ایک انسان, فرض یہ ہے کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی ہے, فاستقیم الیہ, جم کے استقامت سے, دیکھیے یہ الیہ کا یہ نہیں ہے کہ خدا کسی مقام پہ ہے اس کی طرف جاؤ، بلکہ اس کی طرف جانے والا جو راستہ ہے اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جاؤ. وقت کو اپنی کوتاہیاں لغزشیں ان کی وجہ سے یہ جو کچھ نقصان پہنچتا ہے، یہ تمنا کرو، یہ آرزو کرو کہ ان کے نقصانات سے تم محفوظ رہ جاؤ. یہ ہے وہ چیز. اور آگے ہے وَغَيْلُ لِلْمُشْرِقِينَ، بڑی اہم آیت آ رہی ہے، تباہی ہے مشرقین کے لیے. آیت پڑھوں تو پھر آپ بلاخر جا کر یہ کہتے ہیں کہ رب تو کوئی نہیں جی قرآن میں نظر آتا، وہ کیوں نظر آئے، وہ تو حجاب مستور ہوتا ہے. ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون. زکات کا لفظ یہاں آیا، تباہی ہے مشرکوں کے لیے، یعنی وہ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو زکات نہیں دیتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں. تو ہے نا بظاہر نظر آتا کہ ان میں کچھ رب تو نظر ہی نہیں آتا. زکات نہ دینے والے مشرک ہیں، آخرت کے منکر ہیں. تو زکات دینے کا فریضہ تو وہ ادا کرے گا، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان ہو اور شرک نہ ہو، ایک خدا کے اقتدار کا وہ قائل ہو، تو وہ ہے جو زکات دے سکے گا. تو کیا بات ہوئی، زکات اگر یہی ہے کہ سال بھر کے لیے جتنا جی چاہے مال جمع کرو اور اس میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ نکال کے دے دو، اپنے طور پہ دے دیجیے، یا وہ حکومت نے کہا تھا ان کے انداز میں جمع کر دیجیے، انہوں نے بھی اجازت دے دی ہے کہ اپنے طور پر بھی تم دے سکتے ہو، جیسے خراب دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس میں سے اتنے سے پیسے دینے، اس کے لیے یہ چیز کہ یہ تو وہی کر سکتا ہے، ایک تو یہ چیز کہ وہ مشرک نہ ہو، صرف خدا واحد سے اقتدار مطلق کا قائل ہو، اسی کے تابع زندگی بسر کر رہا ہو اور حیات آخرت کا قائل ہو. یہ غور طلب چیز ہے کہ اگر یہ اتنی سی چیز ہی ہے، اور پھر ہمارے ہاں آج جو قانون دائر ہے اس میں تو یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو روپیہ بینک میں جمع ہے آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، نہ علم ہونے کی ضرورت ہے، وہیں کٹ جاتا ہے وہ. تو یہ شرطیں کہ وہ مشرک نہ ہو، حیات آخرت کا منکر نہ ہو، وہ دے سکتا ہے. زینہ نے مان یہ چیزیں بڑی گہرے غور و فکر کے متقاضی ہیں، یہ محض مکینیکلی کرنے کی چیزیں نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ تو یہ زکات جو ہے یہ تو بنیاد ہے آپ کے ہاں کے معاشی نظام کی، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو قرآن نے کہا ہے، مشرک نہ ہو، حیات آخرت کا قائل ہو، وہ یہ کر سکتا ہے. اور اسی سے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زکات پھر ہے کیا. مختصر الفاظ میں کر سکتا ہوں، وقت تھوڑا ہے. مارکس نے ایک نظریہ دیا، اس نے کہا کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس قسم کے معاشی نظام میں ہے کہ ہر شخص اپنی پوری محنت سے کمائے، اس میں سے صرف اس کی ضروریات کے لیے اس کو دیا جائے یا وہ رکھے، اور باقی سب کا سب دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دے. عربی زبان میں اس نشو و نما کے لیے لفظ زکات آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سامان نشو و نما. مارکس کے اس نظریے کو عزیزہ نے منظر غور سے یہ سنیے گا، بڑی اہم چیز اتفاق کے سامنے آئے کے آگے. مارکس کا یہ نظریہ یہ تھا کہ انسانیت کی مشکلات کا حل اس قسم کے نظام میں ہے کہ ہر شخص اپنی پوری مقصد سے کام کرے، محنت کرے، اور اس محنت کے محاصل میں سے صرف اپنی ضروریات کے لیے لے کے باقی سارا دوسروں کی زکات کے لیے دے دے، دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دے. اس نے کہا کہ یہ بات میری سمجھ میں آئی، نظر آتا ہے کہ ذہنی طور پر، واقعی فکری طور پر بڑا مطالعہ تھا اس کا، تاریخ میں نے جو اس شخص کو دیکھا ہے واقعی اس کی نگاہ تاریخ سے بہت آگے گئی، اس نتیجے پہ وہ خود فکری طور پہ پہنچا ہے، تو چھوٹی بات نہیں ہے یہ. تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ صاحب بات اگر یہی ہے تو پھر اس کے بعد شروع کیوں نہیں کرتے اس کو؟ کہتا یہ بات تو میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ایک شخص جان مار کے محنت کرے، اور اس کے بعد اس میں سے صرف اپنی ضرورت کے لیے کام بند رکھے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے دے دے, اور ایک آدھ دن کے لیے یہ کچھ نہ کرے, ساری عمر یہ کرتا چلا جائے. مجھے وہ انسینٹیو یا جذبہ محرکہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ کیوں کرے وہ آدمی ایسا. یہ ساری ڈسکشن ہے ان سے کہ وہ کیوں کرے ایسا, مجھے اس کیوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس نے کہا کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری سمجھ میں تو بات نہیں. اس کے رفیق, اس کے کمپینین ہل جا اٹھے کہ عجیب شخص ہے, تمہیں ہم نے اپنا اس طرح سے ویڈیو بنایا, اتنی بڑی تعریف کا دبانی ہے. ایک اصول, ایک نظریہ, ایک معاشی نظام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے اوپر عمل کیسے ہوگا. تو کس قسم کا آدمی, وہ پارٹی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے تھے. اس نے کہا کہ جو جی میں آئے تم کرو, میں ایمانداری سے کہتا ہوں بات یہی ہے, انسانیت کی مشکلات کا حل, لیکن میں اعتراض کرتا ہوں کہ مجھے اس کے لیے جذبہ محرکہ. اس نے کہا کہ جس کی سمجھ میں یہ جذبہ محرکہ آئے گا نا, وہ اس نظام کو چلا سکے گا. قرآن نے کہا آؤ میں تمہیں سمجھاؤں جذبہ محرکہ کیا ہے. جذبہ محرکہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو مشرک نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, یہ فوراً یہ آئینی صاحب بات ہو رہی تھی, یہ ماضی نظام کی, اور اس میں آگے بات بت پرستی کی. ہمارے ہاں تو مشرک کے معنی یہی ہے نا, بت پرستی نہ ہو. قرآن سے پوچھئے, سنتے جائیے. عزیزا نے من بات بڑی ہم سامنے آ گئی, کیا چیز حائل ہو رہی تھی مارکس کے نظریے کو عمل میں نہ آنے کے لیے. 45/23 افرا ایتا من اتخذ الہہ ہواہ وعدلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یهدیہ من بعد اللہ. ان سے کہا کہ اس شخص کی حالت پہ تم نے نگاہ کی ہے کہ کسی اصول, کسی قانون, کسی ہدایت کی نہیں, اپنے ہی مفاد کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. میری ذات جو میں کماؤں میرا, کسی اور کا اس میں کیا حق ہے کہ وہ لے گا, میں کیوں لے دوں کسی دوسرے کو. کون یہ کہہ رہا ہے جس نے اپنی ذات کے مفاد کو ہی اپنا خدا بنا لیا, یہ ہے شرک. توحید کیا ہے؟ خدا کے دیے ہوئے قانون کو اسے اپنا خدا بنا لیا. وہ یہ کہتا ہے کہ محنت کرو پوری پوری اپنی ذات کے لیے, صرف اتنا رکھو جتنی تمہیں ضرورت ہے. اور یسلونا کا مادہ یتون پوری ذات سے, یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ پھر کتنا دوسروں کے لیے دے دیں. کہا کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سارے کا سارا. اب اس کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے, یہ ہے خدا پر ایمان رکھنا. اور یہ جو ہے کہ میں اپنے ہی مفاد کے لیے سب کچھ کروں گا, اپنا مفاد ہے میرا, کسی کا حق ہے جس میں سے تین لے, یہ ہے شرک. تو یہ کتنی محنت کرنے کے بعد سب کچھ دوسرے کے لیے جو دے جاتا ہے, وہ قرآن کہتا ہے کہ جو تو وہ اپنے ہی مفاد کو اپنا خدا بنا لیتا ہے وہ تو نہیں کر سکتا, یہ وہ لگاڑ نہیں لے سکتا. ٹھیک کہا تھا مارکس نے, یہ وہ کرے گا کہ جو یہ مانے کہ میرے خدا نے یہ اصول دیا ہے میرے لیے, میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں, میں اپنے جذبات کو درمیان میں نہیں آنے دیتا. وہ یہ کرے گا. اب یہ بات رہی کہ خدا نے جو یہ کہہ دیا کہ تو میں پھر اس طرح مانوں, ایک ڈکٹیٹر کے حکم کو کیسے مانتے ہیں؟ خدا تو کہتا ہے کہ میں ہر قانون جو حکم دیتا ہوں اس کی دیوائی اور پھر بتاتا ہوں کہ کیوں ایسا کرو. اگلی بات اس میں آ گئی کہ اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ زندگی یہی زندگی ہے, یہی فزیکل لائف, اس کے بعد ڈسنٹیگریشن آف باڈی سے جسم ختم ہوا, معاملہ ختم ہوا انسان کا. اس نے کہا جو جس کے نزدیک یہ ہے زندگی کا تصور, وہ یہ زکات والی بات نہیں کر سکتا, وہ جذبہ محرکہ نہیں اس کو مل سکتا. محنت کرتا چلا جائے, زیادہ زیادہ دیتا چلا جائے, نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس ایمان کی ضرورت ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے, اس دنیا کی زندگی یہ جسم ہے جس کے لیے صرف روٹی کپڑے کی ضرورت ہے. ایک اور شے ہے انسان کے اندر, اور وہ ہے انسان کی ذات, اس کا نفس. اس کی نشم وا ہوتی چلی جائے گی تو پھر اس کے بعد زندگی باقاعدہ آگے بھی چلے گی. یہ ایمان ضروری ہے کہ زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی. وہ ہم بالآخرت, کیونکہ یہ یہ ایمان ضروری ہوگا کہ زندگی آگے بھی چلنی ہے. اور اس ایمان کے ساتھ یہ کہ وہ جو انسان کے نفس یا ذات کی نشو و نما ہے, جسم کی نشو و نما تو ہر اس چیز سے ہوتی ہے جو آدمی خود لیتا ہے اور کھاتا ہے, ذات کی نشو و نما ہوتی ہے جو چیز کھاتا جنا جو تم بارا یہ پسکتا جو سب کچھ دیتا ہے دوسروں کے لیے تاکہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے, اس لیے دینا ہے تم نے. بتاؤ اس پہ ایمان لاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ بطیب خاطر اس پہ ایمان رکھتے ہو, اس پہ تو خدا کا جو حکم ہے میرے لیے وہ ہے, میرے جذبات درمیان میں عائد نہیں ہوں گے. اور حکم اس نے سمجھایا یہ ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہوتی, آگے جائے گی, اور آگے جانے والی زندگی کی نشو و نما اس چیز سے ہوگی جو دوسروں کو دیتے چلے جاؤ گے. قرآن نے کہا کہ مار یہ ہے وہ انسینٹو جو تمہیں نہیں مل سکتا تھا. اس لیے نہیں مل سکتا تھا کہ مار صرف فزیکل لائف کا قائل تھا, وہ حیات آخرت کا بھی قائل نہیں تھا, خدا کا بھی قائل نہیں تھا. اس نے کہا کہ جو اس کا بھی قائل نہیں, حیات آخرت کا بھی قائل نہیں, تجھے انسینٹو کہاں سے مل سکتا. بات جو تم نے کہی ہے بات وہی سے ہی ہے کہ انسانیت کی نجات اس نظام اس نظام کے اندر ہوگی کہ جس نے جو تم نے کہا ہے جان مار کے محنت کرے, کم از کم اپنے لیے رکھے, زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کے لیے دے دے, اور اس کا کسی سے احسان نہ رکھے. کرے اس لیے کہ خدا سے حکم پہ اس کا ایمان ہے, خدا کا حکم اس لیے اس نے سچا ماننا ہے کہ یہ ایمان ہے کہ زندگی یہی ختم نہیں ہو جاتی, زندگی آگے بھی جاتی ہے. ہاں یہ چیز جو سمجھے گا تو یہ نظام قائم ہو جائے گا. اب آپ سمجھ لیجیے جو غیر المشرکین ہیں جو یہ بات نہیں صرف خدا کی اقتدار اعلیٰ پہ نہیں بلکہ اپنے جذبات کو بھی انہوں نے خدا بنا رکھا ہے, اپنے مفاد کو بھی خدا بنا رکھا ہے, یہ مشرک ہے, تباہی ہے ان کے لیے. اللہ جینا لائی ہو تو زکات, یہ لوگ زکات نہیں دے سکیں گے اس لیے کہ وہم بالآخرت ہم کافرون, یہ زندگی کی کنٹینیوٹی کے تسلسل حیاتی میں قائل نہیں ہے. اور جو شخص بھی زندگی کو یہیں تک ختم سمجھتا ہے, اپنے مفاد کو خدا سمجھتا ہے, وہ زکات نہیں دے سکتا. مارکس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے, وہاں یہ چیز نہیں تھی, یہ ہے جو چیز ہے اسلام میں اور مارکسزم میں فرق. اس لیے وہ اسلامی وہ سوشلزم اور یہ ساری چیزیں بتوا کچھ نہیں, دو متضاد چیزیں ہیں. یہاں بتایا قرآن نے, آؤ مارکس میں میں سمجھیے, یہ ہے اس کے معنی جو قرآن نے کہا, یہی چیز ہے جو آگے گئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اس کے برعکس وہ لوگ جو اس چیز پہ ایمان رکھیں کہ اطاعت ان کی ہے جو خدا کے سامان ہے. ایمان میرا یہ ہے کہ زندگی کہیں ختم نہیں ہوتی, وہ آگے بھی چلنی ہے جس میں, وہ محنت کریں گے زیادہ سے زیادہ, کم از کم رکھیں گے, زیادہ سے زیادہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے دیں گے, دیتے چلے جائیں گے. کہا یہ ہے وہ زکات دینا جس کا نتیجہ جس کا اجر جو ہے غیر ممنون. ممنون کی عجیب لفظ قرآن لے آیا ہے یہاں صاحب, ممنون مننا, اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں غیر منقطع, یعنی جب تک یہ کچھ کرتے چلے جاؤ گے اس کا اجر ملتا چلا جائے گا. بڑا عجیب لفظ ہے یہ کرتے جاؤ گے تو یہ منقطع نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ تم یہ کچھ کرو گے اور اجر ہونا بند ہو جائے, لیکن جب یہ کچھ تم چھوڑ دو گے تو اجر بند ہو جائے. اور جب بھی وہ اجر بند ہو سمجھ لیجیے کہ وہ نظام جو تھا ہم نے نہیں رکھا ہے. ایک تو غیر منقطع ہے اور دوسرا لفظ یہ ہے کہ یہ جو اجر تمہیں ملے گا یہ خدا کی طرف سے احسان نہیں تم پر ہوگا, یہ تو تمہارے اپنی ہی محنت کا محصول ہوگا. جو غیر ممنون ہے ہم بھی احسان نہیں رکھیں گے تمہارے اوپر. اللہ اللہ وہ جیتا رہا, وہ تو جون والا راجا ہم کیا جیتا رہا لیکن زبان سے یہی بات نکلتی ہے. عزیز انمان سورہ آمین سجدہ کی آیت آج تک ہم آ گئے, نومی آیت سے بعد میں دیں گے. میرا خیال ہے کچھ باتیں آج شام کی شام میں آ گئی. کون سی قرآن کی آیت ہے جس میں کام کی بات نہیں ہے؟ وہ تو ہماری بات ہے کہ ہم کام کی بات کیا کرتے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بات بڑی اہم ابھی نہ اٹھیے گا,